مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسرز ہیں نیلوفر مغل اور عریشہ خان۔ اور سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم ناروے کے شہر اوزلو میں تعلیم کے حوالے سے منعقد ہونے والے سربراہ کانفرنس پر بات کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا ترقی کے لیے تعلیم۔ اس کانفرنس میں 38 ملکوں کے سربراہان اور وفود نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے بھی اس سربراہ اجلاس سے خطاب کیا، اور اس کانفرنس کا جو ویژن تھا اس کی مکمل انہوں نے حمایت کی۔ تو آج کے شو میں ہم اس سمٹ کی اہمیت اور پاکستان میں، اور خاص طور پر پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں تعلیمی ادارے طالبان کا نشانہ بنے، وہاں پر سٹیٹس آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یونیورسل ایجوکیشن کے لیے ملالہ یوسفزئی کا جو سٹرگل ہے، وہ ترقی پذیر ممالک میں تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے میں کس حد تک کردار ادا کر رہا ہے اور آئندہ کر سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789، نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس راؤنڈ ٹیبل کے شرکا میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ ہے یہاں اسٹوڈیو میں بیروز خان صاحب، وائس آف امریکہ سے منسلک سینئر ہمارے صحافی ساتھی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، بلکہ بتایا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر جواد اقبال صاحب، جو انوویٹو یوتھ فورم سے آپ منسلک ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے پختونخوا صوبے کے وزیر تعلیم ہیں آپ، ہمیں ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گی مریم اورنگزیب صاحبہ، پی ایم ایل نون کے سینئر آپ رہنما ہیں۔ ساتھ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوزلو ہی سے ایک اسکالر ڈاکٹر فرد تاج صاحبہ، جو مصنفہ ہیں طالبان اینٹائی طالبان کی، انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گی، اس وقت فون نہیں اٹھا رہی ہیں، ہم کوشش کریں گے وہ بھی ہمیں پروگرام کے کسی حصے میں جوائن کریں۔ اور اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ اس وقت دو مہمان ہمارے ساتھ ہیں، جس طرح میں نے کہا بیروز خان صاحب ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جواد اقبال صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب۔ ملالہ یوسفزئی نے جو اس کانفرنس سے جو خطاب کیا، اس کے اقتباسات کچھ جو ہیں وہ کچھ دیر میں ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ اس طرح کی جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، جو سمٹس ہوتی ہیں مختلف ممالک میں تعلیم کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ ان سمٹس کی اہمیت کیا ہے، اور ہے بھی یا نہیں؟
جی شناز، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایسی کانفرنسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ لیول کی لیڈرشپ ہے، سب سے جو لوگ فیصلہ سازی میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور جن کو میڈیا جو ہے وہ بہت کوریج دیتا ہے، ان سارے لوگوں کو ایک ایسے فورم پہ لا کے کھڑا کیا جائے، اور اس سے ایک جو معاملہ ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہت تشہیر دی جائے، اور بعد میں انہی لوگوں کو اکاؤنٹیبل رکھا جائے کہ آپ نے وہ کانفرنس میں اٹینڈ کیے تھے، آپ وہاں گئے تھے، آپ نے وہاں اپنا اپنا وعدے کیے تھے، اس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو کانفرنسز ہیں اس سے ایک مومنٹم بلڈ کیا جاتا ہے، ایک میڈیا ہائپ بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سے حکومتوں کو اور ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کو پرعزم رکھنے کے لیے اور ان کو موبلائز کرنے کے لیے اور ان کی اپنی ایک روٹین کو توڑنے کے لیے، اور تاکہ وہ ایک اپنی ساری انرجی، اپنی توانائیاں جو ہیں اس کو خلوص نیت کے ساتھ اس کو فالو کریں. تو یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر, عالمی سطح کے اوپر بہت سارے لوگوں کو, ماہرین کو, سیاسی جو سربراہان ہیں ان کو, حکومت کے سربراہان ہیں ان کو, میڈیا کے لوگ ہیں ان کو, ان ساروں کو ایک جگہ ایک آواز سے ایک ڈائریکشن اور ایک امید جو ہے وہ اس میں ساروں کو ایک چیز میں نتی کیا جاتا ہے. سب سے بڑی اہمیت کیجیے.
اوکے,
جہاں تک ملالہ یوسف زئی کی بات ہے تو میں امریکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے کئی دفعہ بہت خوشی ہوتی ہے میں کسی مریض کو دیکھنے جاؤں تو وہ دیکھتا ہوں کہ ملالہ یوسف زئی کی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں. تو آپ یقین کیجیے کہ ملالہ یوسف زئی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی جو ہیومینٹی ہے, پاکستان کے لوگوں کی جو سفرنگ ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی جو ریزیلینس ہے, اور پاکستان کے لوگوں کا جو کلچر ہے, دوپٹہ شلوار اور یہ قمیض, اور اس میں جو پیچھے چھپی انسانیت ہے, اس کو جو دنیا میں ملالہ یوسفزئی نے جس خوبصورتی سے اور جس معصومیت سے اور جس اپنی ہیومینٹی اور اپنی سپیک کے ذریعے سے جس طرح پروجیکٹ کیا ہے, پاکستان کا نہ کوئی میڈیا, نہ کوئی سیاستدان, نہ پاکستان کی آرٹ اور کلچر والے لوگ اس طرح سے پریزنٹ کر سکیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرے مریض مجھے اس کی کتاب پڑھتے ہوئے میں ان کو دیکھتا ہوں. ہمارے یہاں شکاگو کے سبرب میں کئی ایسے اسکول ہیں جنہوں نے ملالہ یوسفزئی کی کتاب کو مینڈیٹری ریڈنگ رکھا ہوا ہے.
ٹھیک,
آٹھویں اور نویں کے بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب پڑھیں, خریدیں, پڑھیں اور اس کے اوپر آ کے ڈسکس کریں. تو ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ تو ایک ایسی تصویر ہے اور ایک ایسا پرعزم انسان ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے غریب بچے اور دنیا بھر کے وہ بچے جن کو سکول کبھی نصیب نہیں ہوا, وہ سارے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امید پھیلی ہے. یہ پاکستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جس نے پاکستانیوں کی سفرنگ, ان کی ہیومینٹی, ان کی مشکلات کو اس خوبصورتی سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.
جی, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملالہ نے جس طرح آواز اٹھائی ہے مختلف فورمز پہ, اس کا جو امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے باقی کنٹریز میں, وہ پاکستان میں کہاں تک وہ نظر آتا ہے اور کہاں تک ملالہ کی جو سٹرگل ہے اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ حکومتی سطح پر موجود ہے اور عوامی سطح پر وہ کہاں ہے, اور جس ہائپ کی آپ نے بات کی میڈیا میں, وہ ہائپ اس تعلیم کے حوالے سے اس اوسلو میں جو کانفرنس ہوا, وہ پاکستانی میڈیا میں یہ ہائپ ہمیں کہاں تک نظر آیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جس طرح شروع میں ہم نے کہا بیروز خان صاحب کے اس اجلاس سے جہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے بان کی مون, انہوں نے خطاب کیا تعلیم کے لیے, اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں گولڈن براؤن, انہوں نے اس سے خطاب کیا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی کیا. وہاں دنیا کی کم عمر ترین پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا خطاب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس دو روزہ سمٹ میں توجہ کا وہ مرکز رہی. کچھ اقتباسات ہم ان کے اسپیچ سے ہم نے لی ہیں, وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, اس کے بعد پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
But every person deserves equality, equal rights, a woman, rich or poor. A child should not be kept away from the opportunity of going to school or receiving health care just because their child is from a poor family or is from a poor country. Their child has no choice. World leaders need to think of the rest of the world's children as their own children. No world leader would want his or her child to get deprived of education or not to have health facilities. They would not want their children to be victims of war. Now, the world needs a change. Dear sisters and brothers, only 15 years ago, when the world came together to write the Millennium Development Goals, leaders set goals, but too low. The Millennium Development Goals included the right of a child to primary education only. They remained silent about a child's right to a secondary education, the education they need to succeed in the modern world. The dream was small, so they achieved small. But now, we must not repeat this mistake. We must aim higher. But now, we must not repeat this mistake. We must aim higher. Only 9 years of education is not enough. If 9 years of education is not enough for your children, then it is not enough for the rest of the world's children.
جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، ڈاکٹر جواد اقبال صاحب اور بہروز خان صاحب، آپ لوگوں نے کچھ اقتباسات ان کے کل کے اس سے خطاب سے سنے. سب سے پہلے تو بہروز خان صاحب، یہ چونکہ انگلش میں وہ بولی ہیں، ہمارے وہ سننے والے جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے آپ بتائیے گا کہ ان کا جو پورا خطاب تھا اس کے اہم چیدہ چیدہ نکات جو تھے وہ کیا تھے، ان کا میسج کیا تھا.
بہت شکریہ شہنا صاحبہ. جس طرح آپ نے بتایا، ابھی چونکہ انگریزی زبان میں ہے، جن لوگوں کو انگریزی نہیں سمجھ آتی تو ان کے اس کے لیے کہ ملالہ کا مشن جو ہے وہ بیسیکلی وہ تعلیم ہے، اور ان طبقوں کے لیے اس کی آواز، انہوں نے آواز دی ہے جو بے آواز ہیں اب تک، وہ یا چاہے جنگ کی وجہ سے، کانفلکٹس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا دیگر کے کچھ بھی وجہ ہو سکتے ہیں. تو ملالہ نے ایک ایسی آواز دی ہے کہ مالدار لوگوں سے لے کے انفلوئنشل لوگوں سے لے کے غریب طبقے کے، وہ سب اس کے آواز کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ملالہ کی جو بات ہے وہ بڑی کانفیڈنس سے بات کرتی ہے، چونکہ وہ فوکسڈ ہے، اس کا مشن اس کو پتہ ہے، وہ شی از ان لو ود ہر مشن. تو انہوں نے یہ ورلڈ لیڈرز سے جو انہوں نے جو سامنے بات کی، بڑی دلیری سے اس نے کہا کہ جو رائٹ اپ، جو حقوق اپ اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں یا لے رہے ہیں، تو وہ حقوق دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے تمام حقوق ان کو حاصل ہیں تو دوسروں کو کیوں نہیں ہے، اور اگر دوسروں کے لیے 9 سال کا جو ایک مدت ہے تعلیم کے لیے اگر وہ ناکافی ہے، تو اگر وہ کافی ہے تو پھر آپ بچوں کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے بچوں کے لیے ناکافی ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی. تو انہوں نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اہم جو بات وہ تمام اس میں، وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے، وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی شروع میں بات کی جی. کہ جب ملالہ کوئی کتاب پڑھے یا اس کے کوئی بارے میں کوئی بات کرے کوئی، تو ہمیں فخر ہے کہ ملالہ ایک ایسے علاقے سے، یعنی اس کا جو علاقہ ہے شانگلہ، یہ پہلے سوات اسٹیٹ کا وہ تھا، شانگلہ بہت ہی زیادہ یعنی پسماندہ علاقہ ہے اس میں، اور وہیں سے ایک ایسی آواز، ایک ایسا ہیرا نکلا ہے. تو اب اس کی جو آواز ہے وہ ایک ٹرینڈ سیٹر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو اسپیشلی مین اسٹریم میڈیا میں، پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں وہ پروجیکشن ان کو نہیں ملی، پاکستان اسٹیٹ کے حوالے سے وہ پروجیکشن ان کو نہیں ملی جو اس کا حق بنتا ہے. کیونکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج اگر بنے گا اس حالت میں، جس طرح جتنا بالکل اکیلا ہو گیا پاکستان پوری دنیا میں، تو ملالہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج بنائیں گے، نہ کہ جو کیا کہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں، نہ کہ وہ جو کشمیر کے نام پہ لڑتے ہیں یا افغانستان میں لڑتے ہیں، نہ کہ یہ ان لوگوں سے نہیں، ان لوگوں سے مزید پاکستان کا امیج خراب ہوگا. ملالہ جیسے لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان کے بارے میں لوگ جو ہیں باقی باہر کی دنیا میں یہ ایک سوچ ہوگی. ملالہ ٹرانسٹ سیٹنگ کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ بکس ناٹ بلٹس، اور بکس ناٹ بلٹس آپ نے دیکھا ہوگا، انسٹاگرام پہ دیکھیں، ٹویٹر پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، تو ہر کوئی یا تو ملالہ کا تصویر اپنے اس پہ ڈی پی پہ لگاتا ہے اور یا آئی ڈی سے اور یا پھر اس کا ایک وہ چلا جاتا ہے. تو ملالہ نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں اس اسپیچ میں. انہوں نے کنفلکٹس کا ذکر کیا ہے, انہوں نے ہیرات میں جو تین لڑکیوں پہ اسکول گوئنگ گرلس پہ جو ایسڈ تھروئنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے, اور آج میں نے سنا ہے کہ ملالہ نے اور ملالہ کے والد نے ان لڑکیوں کے ان کے والدین سے بھی اسکائپ پہ بات کی ہے. ان کی بات نہیں صرف ان کی بات نہیں کہ انہوں نے سیرین ریفیوجیز کی بات کی, انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے, انہوں نے عراق کی بات کی ہے, یہ سارے اور فلسطین کے بچوں کی بات کی ہے. تو ملالہ جو ہے وہ ایک انفلوئنس رکھتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے آواز میں ایک قوت ہے, وہ ایک اسٹرینتھ کے حیثیت سے بول رہی ہے. تو ملٹری کو, ملٹرائز اسٹیٹس کو انہوں نے اس پہ کرٹیسزم بھی کیا ہے کہ اور اس کے آٹھ دن کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آٹھ دن کے ملٹری ایکسپینڈیچرز کو اگر آپ کاٹ دیں تو 39 بلین یعنی ارب ڈالرز اس کے بچیں گے, جو کہ ایک سال کے لیے تمام بچوں کو اسکول میں اس کو داخل کرنے یا اسکول میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو شی از ویری کیلکولیٹڈ اور
ٹھیک
وہ سمجھتی بھی ہے اس چیز کو
بالکل. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ بک ناٹ بلٹ, یہی بات انہوں نے گزشتہ دنوں وہ جب امریکہ کے دورے پر تھی تو کئی کانگریس مین جو ہے ان سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو یہی بات انہوں نے بھی ان سے بھی کی ہے, یہی مطالبہ ایک طرح سے کیا ہے. ڈاکٹر روہیل مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے. ہم اب اس وقت ہمارے پاس کالرس ہیں, سوات ہی سے ایک کالر ہیں بخت زادہ, ان سے کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم شنا صاحبہ.
جی وعلیکم السلام.
آپ کو موجود مہمانوں کو میرے طرف سے دعا سلام قبول ہوں.
جی
اور میں صرف ایک منٹ آپ سے لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملالہ جیسے ایک بیٹی دیا ہوا ہے.
جی
بٹ شی از ناٹ فار پاکستان, کیونکہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ بہت امیر لوگ ہیں لیکن ان کے عوام بہت غریب ہے. اور خاص کر اگر آپ کو میں بتا دوں تو ہمارے سوات میں جو طالبان کے دور میں جو اسکول تباہ ہو چکے ہیں, یقین کریں 6-7 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بنے ہوئے نہیں ہیں.
اچھا
بعض اسکولوں میں بچے ہیں تو استاذ نہیں ہیں, استاذ ہیں تو بچے نہیں ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, یہاں پہ اتنی پاورٹی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہر ایک سبجیکٹ ہو وہ اتنے ہارڈ سبجیکٹ ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. پلیز مجھے ایک منٹ دے دیں, مہمانوں سے بھی میری درخواست ہے, آپ سے بھی میری درخواست ہے.
جی
میں سارے مہمانوں کو درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ کے پی کے میں آ جائیں اور آپ ایک وزٹ کر لیں, اینڈ سارے اسکولوں کو آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ.
ٹھیک.
یا ملالہ جیسے بچے پہ ہمیں فخر ہے اور فخر کرنا چاہیے, فخر کرتے رہیں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن
بہت شکریہ عاطف خان صاحب جو ہیں بخت زادہ صاحب, قطع کلامی معاف. عاطف خان صاحب پختونخوا کے جو وزیر تعلیم ہے وہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ ابھی تک طالبان کے ہاتھوں جو اسکول تباہ ہوئے ہیں اس کی ریکنسٹرکشن ابھی تک آپ کے مطابق شروع بھی نہیں ہوئی, اس پہ ہم ان سے یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے. ایک اور کالر ہے میاں والی سے مرید خان. جی السلام علیکم.
السلام علیکم سر. داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں اور میری پوری قوم ملالہ پر فخر کرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ملالہ کا مشن پورا ہوگا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے تمام دنیا کے بچوں کو اگر ہم اپنا بچہ سمجھیں تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ جو بچے ہمارے بھیک مانگتے ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, یہ پنچر لگاتے ہیں, یا ایسی ملک میں پابندی ہونی چاہیے کہ 14 سال سے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام پر ایسے پر نہیں لگانا چاہیے. تب یہ مسئلہ حل ہوگا. ہم ملالہ یوسفزئی کو سلام کہتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں.
جی بے حد شکریہ کال کرنے کا. اورگزئی ایجنسی سے تاج ولی خان صاحب. جی السلام علیکم.
جناب हेलो
जी जी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए।
मैं बात करता हूँ जी। 2009 में बहुत से स्कूल जलाए गए थे यहाँ पे, तम्बाकू से उड़ाए गए थे, अभी तक वो वीरान पड़े हैं। मैं एक मिडिल स्कूल का जिक्र करता हूँ जिसमें 400 तलबा ज़ेर तालीम है और गज़ई एजेंसी में फिर उस खेल के इलाका में 2009 में उनको जलाया गया था, लेकिन ये अभी तक वीरान पड़ा है। तलबा के लिए तलबा खुले आसमान तले बैठे बैठने पर मजबूर है, स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे हालात में तलबा कैसे तालीम हासिल करे? क्या मलाला कर इन स्कूलों की तामीर करेगी? शुक्रिया
जी। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया बहरोज़ ख़ान साहब, आपने हमारे लिसनर्स को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी मलाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से भी मिली है, उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि उनकी हुकूमत की कोशिश है कि तालीमी बजट को बढ़ाया जाए, लेकिन इस बजट में जितनी जो प्रोजेक्शन हुई है वो 2% से भी कम है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलाला का मिशन और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर ने आज की जो मुलाकात है उसमें, मुलाकात के वाले से जो खबरें आई हैं, तो उसमें कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि इसको 4% तक बढ़ा दिया जाए। 4% अगर भी कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन करने की सिर्फ उनकी कोशिश की बात हो रही है। बाकी बात आपने स्कूलों की उसकी की है कि स्वात में पूरे मलाखंड डिवीज़न में और कबायली इलाके जो फाटा है इनमें तमाम में जो स्कूल तबाह हुए हैं, धमाकों से उड़ाए गए हैं। मेरा तो ज़ाती तौर पर ये ख्याल होगा कि ज़ाती ख्याल यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मलाला को कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, पख्तूनख्वा और फाटा कबायली इलाकों के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, तो पूरे फाटा में आप अंदाज़ा करें कि लाखों लोग हैं, यानी एक वज़ीरिस्तान शमाली वज़ीरिस्तान से 10 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ अभी निकले हैं, तो आप अंदाज़ा करें ये 7 एजेंसियां हैं तो कितने लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो फाटा के लोगों को और मलाला को उसके शाय निशान खराज तहसीन पेश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर फाटा में ऐसे इदारों के इंस्टीट्यूशंस के बनाने का एक ऐलान करना चाहिए था। यही या पाकिस्तान जाए वापस तो वहीं करे। दूसरी बात यह है कि स्वात में आपने बात की है, तो स्वात में मेरे मालूमात के मुताबिक कुछ बैरूनी वो जो फंड्स आए हैं आ भी रहे हैं, उनसे रिकन्स्ट्रक्शन का वो अमल है, लेकिन ये सूबाई हुकूमत का और मरकज़ी हुकूमत का ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। अगर बाहर से भी इमदाद मिलता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी होना चाहिए। अब तक पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत की और अगर देखें तो सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल। और आतिफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तालीम के वज़ीर है पख्तूनख्वा से, उनके पास हम बहरोज़ साहब जाना चाहेंगे। डॉक्टर ताहिर रुहैल साहब और डॉक्टर जवाद इकबाल साहब आप हमारे साथ रहिए क्योंकि कुछ देर के लिए मिस्टर खान हमारे साथ हैं। जी आप ये बताइए खान साहब, अभी हमारे कॉलर्स जो हैं ख़ास तौर पर सुवात से कई कॉल्स आई हैं, बल्कि अभी लाइन पर कॉलर हैं हमारी प्रोड्यूसर हमें बता रही हैं, और उनकी ये शिकायत है कि तालिबान के हाथों जो स्कूल तबाह हुए थे उनकी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अभी या तो शुरू नहीं हुई या अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। बच्चे जो हैं आसमान तले वो बैठे हुए हैं, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किसी हद तक हुई है वहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो आप ये बताइए, जब से आप लोगों की हुकूमत बनी है आप लोगों ने क्या किया है? आप तालीम के वज़ीर हैं, क्या आप लोगों ने खिदमात सर अंजाम दी है?
बहुत शुक्रिया जी आपका। तालीम के हवाले से तो अलग एक जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन स्पेसिफिकली आप जो स्कूल बता रहे हैं जो कि पार्शली या टोटली डैमेज हुए हैं मिलिटेंसी की वजह से, वो तकरीबन कोई 750 स्कूल थे, उसमें से तकरीबन कोई 650 के करीब बन भी गए हैं। और ये मैं आपको लेटेस्ट अभी नहीं, ये कुछ अर्सा पहले की फिगर बता रहा हूँ, और मजीद तकरीबन बन भी रहे हैं। तो एक ये अच्छी बात है कि तकरीबन मोस्टली बन गए हैं, कुछ उसमें میں رہتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام جاری ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو مطلب ایک اس کے حوالے سے کہوں گا جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کم ہو رہے ہیں یہ واقعات جو ملٹنسی کے ہیں. نارملی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اسکولس کی جو یہ دھماکوں سے ڈیمیج کیے جاتے تھے وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، ختم تو نہیں ہوئے لیکن کافی حد تک کم ہو گئے ہیں.
اوکے، تو ایک اور کالر کو بھی ہم سنتے ہیں سوات سے، گل آغا صاحب، وہ کیا کہتے ہیں اپنے علاقے کے اسکولوں کے بارے میں. جی گل آغا صاحب، السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے گل آغا صاحب آپ کی؟ گل آغا صاحب آپ، اوکے، بہادر خان نے دیر سے کال کی ہے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
جی
کہ جو اسکول ویران پڑے ہیں وہ تو پڑے ہیں، لیکن جو اسکول آباد ہے تو ان میں جو ہے جو ٹیچر لوگ ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے، سبق صحیح نہیں پڑھاتے، تنخواہ ان کا اتنا زیادہ ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن کام نہیں کرتے. لوگ اتنا مجبور ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو پبلک اسکولوں میں داخلے کیا ہوا ہے، اور مجبوراً سے جو ہے وہ پبلک اسکولوں میں داخلے کے پیسے دیتے ہیں.
اوکے بہت شکریہ. جی شکریہ، آپ نے دیر کے جو علاقے میں جو اسکولوں کی صورتحال ہے وہ ہمیں بتائی. گل آغا سوات سے. جی سر، گل آغا صاحب لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. بٹر گرام سے نواب محمد. اوکے جی جی، آواز آئی ہے آپ کی، بات کیجئے. لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے. جی آپ ڈاکٹر جواد اقبال صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. آپ وہاں خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور وہاں پہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی شعبے کو ہوا ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. ہمارے کالرز کو بھی آپ نے سنا، اور جو ایجوکیشن منسٹر ہیں پختونخوا کے عاطف خان صاحب، ان کو بھی آپ نے سنا. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ کہاں تک کافی ہے؟ کن مشکلات کا سامنا ہے؟
تھینک یو، بہت شکریہ موقع دینے کا شہناز اور میرے دوست ساتھی بیروز لالا اور ڈاکٹر عبدالحی. جی بالکل، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا یہاں پہ جو کام ہے انوویٹو یوتھ فورم کا، یہ نوجوانوں نے سوات میں اس وقت اپنی طور پر ایک والنٹیئر کیمپین لانچ کیا جب سوات انڈر دا اٹیکس آف ملٹنٹس تھا. تو ہم نے پہلی دفعہ ایجوکیٹڈ یوتھ کو یہاں پہ کلیکٹ کیا اور ایسے کام پہ لگایا کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر جو تعلیم سے اسٹگمٹائزڈ ہوئے تھے ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں. پھر ہمارے جو اسٹریٹجیکل پارٹنرز ہیں پاکستان میں الف اعلان کے نام سے، انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن رینکنگ کرائی جس میں 146 ڈسٹرکٹس جو ہے ان کی شرح کرائی گئی. تو سوات جو ہے ان 146 ڈسٹرکٹ میں ابھی 2015 کی رینکنگ میں 82 نمبر پر ہیں، جو کہ ایک انتہائی الارمنگ نمبر ہے. الارمنگ میں اس لیے کہوں گا کہ اس رینکنگ میں ہم سے باجوڑ ایجنسی اور خیبر ایجنسی اور دیر اپر، دیر لوور، ڈسٹرکٹ ملکنڈ وہ بھی آگے ہیں. میں یہ بہت ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ چونکہ یہ ملالہ کا ایک سرزمین ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہمیں اب ایسی انڈیکیٹر جو ہے وہ آگے لانے چاہیے کہ ہم دنیا کو ایز اے ماڈل جو ہے وہ دکھائیں کہ سوات جو ہے وہ تعلیم میں دوسرے اضلاع سے وہ ایک انٹیگرلی ڈفرینٹ ہے اور ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں، مگر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا عرض کرانا چاہوں گا کہ سوات میں اس وقت سرکاری 1631 اسکولز ہیں، جس میں بدقسمتی سے صرف 36% اسکول یعنی 593 اسکول جو ہے وہ لڑکیوں کے ہیں، اور باقی 1038 اسکول جو ہے وہ لڑکوں کے ہیں. تو یہ یقیناً ایک انتہائی ڈسپیریٹی ہے لڑکیوں کے تعلیم کے ساتھ، جو کہ پورے ملک میں ایک ایسی ڈسپیریٹی آپ کو نہیں ملے گی. آپ جو ہے پورے ایک انڈیکس اٹھا کے دیکھیں تو یہ یقیناً ایک بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. پھر یہاں پہ لوگ عام طور پر ایک بات
کہ لڑکیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل اس لیے نہیں کرتی یا لڑکی اس لیے حاصل نہیں کرتی کہ یہاں پہ اکنامیکل ایشوز ہیں. بالکل وہ ہیں. ہم نے یہاں پہ کچھ انڈیکیٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو تقریباً 13% لوگ ایسے ہیں سوات میں جو کہ تعلیم مطلب پاورٹی کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ جو بنیادی ایشو ہے وہ سہولیات کا فقدان ہے. مطلب 43% بچیاں جو ہے لڑکیاں وہ تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ان کے قرب و جوار میں اسکول جو ہے وہ نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ سوات کو ہم جیوگرافیکلی 3 امپورٹنٹ جگہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, یعنی لوور سوات, مڈل سوات اور سوات کوہستان. سوات کوہستان رقبے کے لحاظ سے پورے سوات میں سب سے زیادہ ہے. اس سوات کوہستان میں 6 یونین کاؤنسلز ہیں اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ 6 یونین کاؤنسلز میں ایک بھی لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں ہے. میں ہم نے ابھی وہاں پہ پہلی دفعہ پشتوں کی تاریخ میں تعلیم کے لیے سوات کوہستان قومی جرگہ بنایا جس میں تقریباً 300 کے قریب لوگ ہیں اور وہ لوگ اب پہلی دفعہ مختلف فورمز پہ تعلیم کے لیے اور وہاں پہ جو عدم سہولیات ہے اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے. تو ایک انتہائی ڈسپیریٹی ہے اس صورتحال میں. ہم جو ہے وہ دنیا کا بالکل نہ مقابلہ کر سکتے اور نہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں.
تو اس وقت ڈاکٹر جواد صاحب, اس وقت عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے حکومت کی جانب سے جو اس وقت نہیں ہو رہے ہیں, آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے اہم شعبہ اس کو سمجھا جاتا ہے. تو کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے تقریباً اس 2 سالوں میں؟
جی بالکل, ہم عاطف صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی وہ انتہائی قابل تحسین ہے, مگر میں تھوڑا سا ان کو سجیشنز دینا چاہوں گا. ابھی خیبر پختونخوا حکومت نے پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس میں جو مکتب سکولز ہیں وہ ابھی وہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ یقیناً ہمارے تعلیم کے لیے اور بچوں کے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 1,00,000 سے زیادہ بچے مکتب سکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے سوات میں تقریباً 238 مکتب سکول ہے. اگر حکومت یہ اس لیے ختم کر رہی ہے کہ اس سکولوں میں بچے کم پڑھ رہے ہیں تو یہ یقیناً ایک خام خیالی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک سکول عاطف صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ مکتب پرائمری سکول ٹانگی چینا کے نام سے سوات میں ایک سکول ہے اور اس سکول میں 178 بچے پڑھتے ہیں. اگر حکومت یہ سکول ختم کریں گے تو وہ 178 بچے کہاں جائیں گے؟ یا گورنمنٹ مکتب سکول شام بابا ہے, اس میں 106 بچے پڑھتے ہیں. اگر حکومت وہ سکول ختم کریں گے تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ تو یہ یقیناً مطلب ان بچوں کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا. دوسرا ایک سجیشن میں عاطف صاحب کو دینا چاہوں گا کہ یہ مطلب ہم کو پورے خیبر پختونخوا کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک ڈسٹرکٹ کی اپنی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک کیمسٹری ہوتا ہے. تو مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی سوات جو ہے اس میں فار ایگزامپل میرٹ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ آپ پشاور کی طرح نہیں رکھ سکتے. مثلا پشاور کے ایک پرائمری اسکول میں اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو ٹھیک ہے پی ایچ ڈی کا ٹیچر مل سکتا ہے, مگر کالام کے ایک دور دراز علاقے میں اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو میٹرک کا ٹیچر جو ہے وہ بھی نہیں مل سکتا. اسی لیے اب تک سوات میں 23 سے زیادہ اسکول جو ہے وہ کلوز رہے, کیونکہ ان علاقوں میں ڈیوٹی کے لیے کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 48 سے زیادہ لڑکیوں کے اسکول جو ہے وہ اس وقت سوات میں بند ہے, اور حکومت اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ یہ اسکول ہماری وجہ سے بند ہے, کیونکہ پالیسیز جو ہے وہ اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ ہم اس میں نرمی اپنی طرف سے نہیں لا سکتے. تو یہ 2 سجیشنز ہیں.
جی عاطف خان صاحب, جی آپ نے سنا ڈاکٹر جواد اقبال صاحب کو جو کافی ریسرچ بھی کر چکے ہیں خیبر پختونخوا اور فاٹا کے ریجن میں جو تعلیمی شعبہ ہے اس میں جو لوپ ہولس ہیں اس پہ ان کی نشاندہی یہ کرتے رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ کے لیے آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی کیا ہے, کیا لائحہ عمل ہے آپ لوگوں کے پاس, کیا سوچ ہے تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
تعلیم کی بہتری کے لیے آبویسلی مطلب مسئلے تو ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن مسئلے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو توجہ اس گورنمنٹ نے آ کے تعلیم کو دی ہے, میرے خیال میں تاریخ میں اتنی توجہ یا اتنا بجٹ کبھی نہیں دیا گیا. ہم نے جو اس دفعہ کا بجٹ ہے تقریباً 27% بجٹ ہم نے اپنا دیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, اور اس میں آپ اگر بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیں جو اس کچھ عرصے میں کی ہیں ہم نے, ایک تو نمبر ون ہم نے مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے جو کہ پاکستان کا بہترین مانیٹرنگ سسٹم ہے, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. جو نارملی شکایت آتی تھی کہ ٹیچرز ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, تنخواہیں لیتے ہیں اور ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, وہ ایک زبردست سسٹم ہے. آپ اس کی ریٹنگز دیکھ لیں, بہت زبردست سسٹم ہے, اس سے کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے. پھر نمبر ٹو جو ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا ہوتا تھا کہ نارملی یہ ہوتا تھا کہ جی سفارش ہے, رشوت ہے, اپنے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے, ہم نے الحمد للہ تقریباً کوئی 13,000 کے قریب نئے ٹیچرز ریکروٹ کیے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ ادارے کے تھرو کیے ہیں, نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو. مطلب کوئی اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس, کوئی سفارش, کوئی رشوت, کوئی چیز نہیں ہے, جس سے بہت اچھی کوالٹی کے ٹیچرز آئے ہیں اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ. اس میں ایم فل ہیں, اس میں پی ایچ ڈیز ہیں, اس میں ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, اور بہت مطلب اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اس سال ہم نے 10,500 مزید ویکینسیز کریٹ کی ہیں ٹیچرس کے لیے, تو تقریباً 10,500 ہم مزید ٹیچر مزید ریکروٹ کریں گے, تقریباً کوئی 30,000 کے قریب ہم اگلے 3 سال میں کر لیں گے, 12,500 کے 13,000 کے علاوہ جو پچھلے سال کیے. اور اس کے علاوہ پھر جو بیسک مسنگ فیسلٹیز ہیں جو کہ نارملی اسکولوں میں شکایت آتی ہے سرکاری اسکولوں میں کہ جی اس میں باتھ رومز نہیں ہوتے, باؤنڈری والز نہیں ہوتی, بجلی نہیں ہوتی, کلین ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ 10 ارب روپے دیے ہیں, 10 بلین ہم نے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی رقم ہم نے دی ہے, اور وہ بھی ہم نے دی ہے پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز کے تھرو, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کے تھرو نہیں دیے ہیں, جس پہ نارملی شکایت آتی ہے کچھ کرپشن ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے.
لیکن ان اقدامات کے باوجود عاطف خان صاحب, آپ نے خود سنا ہمارے کالرز کو, وہ شکایت کر رہے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں کچھ پیش رفت کی بات تو چھوڑیں, وہ کہہ رہے ہیں جو اسکول تباہ ہوئے ہیں ان کی ریکنسٹرکشن بھی ابھی نہیں ہوئی ہے مکمل. تو پھر
میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آپ کے لسنرز بھی ایگری کرتے ہوں گے کہ جی 30,000 اسکول ہیں سرکاری, تو اگر 30,000 اسکولوں میں کچھ میں مسئلے ہیں یا ہوں گے تو مطلب وہ تو ایک دم سے سال دو سال میں اگر فرض کریں کہ 65 سال سے ایک چیز کو توجہ نہیں دی گئی, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریشو ٹھیک نہیں ہے, اس کے 1,000 اسکول ہیں لڑکوں کے, اتنے ہیں لڑکیوں کے, وہ ریشو ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو ہم نے ہماری گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم 30% اسکول لڑکوں کے بنائیں گے نئے, اور 70% اسکول ہم لڑکیوں کے بنائیں گے, تاکہ ریشو جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. ابھی فار ایگزامپل اگر 65 سال سے اس ریشو کو ٹھیک نہیں رکھا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہے تو دو سال میں فرق پورا نہیں ہو سکتا نا, وہ تو اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں گے یہ ریشو ٹھیک کریں گے, پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی, پھر آئے گی تب یہ مسئلہ ختم ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے, 2,00,000 تقریباً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, تقریباً 40,00,000 بچے ہیں, تو اگر وہ ہم یہ سمجھیں کہ جی 6 مہینے میں سال میں یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا تو بہت مشکل ہے. ایک ڈائریکشن ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ پہنچیں گے, لیکن اس پہ ٹائم ضرور لے گا, بہت بڑا ڈپارٹمنٹ.
اوکے, بہت شکریہ عاطف خان صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ.
تھوڑا سا
ڈاکٹر اقبال صاحب,
جی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا عاطف صاحب کو.
ڈاکٹر اقبال صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کو میں روکنا چاہوں گی, بہت مشکل سے ہمیں لائن ملی ہے پی ایم ایل نون کی سینئر رہنما کی مریم اورنگزیب ہمارے, جی ان کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
جی بالکل, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا عاطف صاحب کو کہ ان کے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ اپریشیٹو ہیں اور ہم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں ایک ان کو ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ 2010 میں جو 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے 25A, اس آرٹیکل کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وطن عزیز کے ہر بچے کو مفت اور معیاری تعلیم دے. اس آرٹیکل پہ پوری پاکستان میں صرف سندھ میں جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی ہے, سندھ کے علاوہ کسی بھی پروونس میں لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. پی ٹی آئی جو چونکہ تعلیم کے لیے بہت زیادہ اقدامات کر رہی ہے اور جو مطلب
آن گراؤنڈ بھی ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اگر وہ کائنڈلی ابھی مطلب وہ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ جب نیکسٹ ٹائم اسمبلی میں جائیں گے تو 25A پہ ضرور بات کریں گے تاکہ اس پہ لیجسلیشن ہو اور حکومت جو ہے وہ تعلیم کو پریارٹی بنائے, تب جو ہے مطلب ہم یا اس قوم کے بچے جو ہے وہ اوپنلی وہ کہہ سکیں گے, اور جو جو ایک ہرڈل ہے پاورٹی کا, تاکہ یہ تعلیم کے بیچ میں گیپ جو ہے وہ نہ آئے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جواد اقبال صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ضرور آئندہ بھی ہم جب بھی اس موضوع پہ بات کریں گے آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے. اس جی ہم دیکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے یا نہیں. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں مریم صاحبہ؟ جی اوکے, وہ بتایا جا رہا ہے ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ملالہ کا جو دورہ تھا امریکہ کا, اس میں تعلیم کے حوالے سے ان کی کیا سرگرمیاں یہاں پہ رہی ہیں, ان کا جو میسج ہے وہ کہاں تک پک کیا گیا ہے یہاں امریکہ کے ایوانوں میں؟ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب.
جی امریکہ میں ملالہ یوسف زئی کی بہت پذیرائی ہوتی ہے, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت سے اسکولوں میں ان کی کتاب جو ہے وہ مینڈیٹری ریڈنگ ہے. امریکہ میں انہوں نے مشیل اوباما سے ملاقات کی, جو خاتون اول ہیں, لیٹ گرلز لرن ان کا ایک مشن ہے پریزیڈنٹ اوباما کی بیٹیوں کے ذریعے سے, اس میں انہوں نے ان سے ملاقات کی. پھر وہ کیپیٹل ہل پہ گئی ہیں, انہوں نے بہت سارے جو قانون ساز لوگ ہیں جو امریکی حکومت میں مختلف کمیٹیوں میں ہیں, ان کی فنڈنگ میں ہیں, ان سے بات کی, وہاں ان کی بہت پذیرائی ہوئی. پھر وہ ڈینور گئی ہیں, تو ڈینور اگر آپ جائیں تو ڈینور جا کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سوات آ گیا ہوں. ڈینور کا جو قدرتی حسن ہے اگر اس کو پاکستان سے کمپیئر کیا جائے تو وہ بالکل سوات جیسا ہے. وہاں 5,000 لوگوں نے ملالہ یوسفزئی کو سنا.
جی
انہوں نے اپنے جو واقعات کے اوپر جو گزری تھی وہ انہوں نے بیان کیا اور لوگوں کو بہت موٹیویٹ کیا. پھر وہ سین ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی گئی ہیں, وہاں ان کی بہت پذیرائی ہوئی, 4,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ وہاں, ان میں بہت پڑھے لکھے اور پروفیسرز اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے, وہ انہوں نے ان کو سنا. پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں جم یونگ کنگ, ان سے ملاقات ہوئی, جو ان کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گلوب کے حوالے سے جو کوششیں جاری ہیں کہ دنیا کو ایک ایسی سیٹ اپ کی جائے جس میں جو ترقی ہونی ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہے اور دوسرے ممالک کی سپورٹ کے بغیر ہوتی رہے. تو ان ساروں میں ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ پرائمری کراؤڈ اٹریکٹر ہیں, ان کی وجہ سے لوگ آتے ہیں, ان کی وجہ سے بات سنی جاتی ہے, ان کی وجہ سے فوکس ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے آگے بات بڑھتی ہے.
ٹھیک, اوکے, ڈاکٹر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مریم صاحبہ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی
آ رہی. جی بے حد شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہی ہیں. مریم صاحبہ, تعلیم کے حوالے سے اوسلو میں جو حالیہ کانفرنس ہے, اس کی پاکستان کے لیے آپ کیا اہمیت دیکھتی ہیں, اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ترجیحات ہے اس میں تعلیم کا شعبہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ وائس آف امریکہ کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آج یہ پروگرام رکھا جو کہ بڑا انیوژل ہے. اس میں پہلے تو تعلیم کے شعبے میں جو چیلنجز ہیں اور جو پرابلمس ہیں اور جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایشوز اور چیلنجز درکار ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے پاکستان میں, جو اس وقت گورنمنٹ کی بھی جو پرائیورٹی ہے بوتھ ایٹ دا فیڈرل لیول اینڈ پنجاب, کہ جو کوالٹی ہے اسے کس طرح انشور کیا جائے, اور جو ٹیچر ٹریننگ ہے, بیکاز ٹیچر جو ہے اس کی کوالٹی جب تک بہتر نہیں ہوگی, بشر جتنا مرضی کریکولم آپ بہتر کر لیں, جو ڈلیوری آف دا ٹیچر ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے, اور پھر انرولمنٹ ریٹ جو ہے وہ کیسے ہے, پھر انرولمنٹ اگر ہو بھی جائے تو جو ریٹینشن کی پرابلم ہے اس کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے, وہ اس وقت پرائیورٹی ہے پنجاب گورنمنٹ کی بھی. اور پھر جو پاورٹی لائن کے بلو بچے ہیں جو کہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ
لوگوں کے یو نو جس طرح ہاؤس ہولڈ میں نوکریاں کرنے کے لیے بچوں کو لگا دیتے ہیں یہ ویری ینگ ایج جس میں وہ گیٹ اکنامک بینیفٹ, اس طرح کس طرح پیرنٹس کو اس سے اوائڈ کیا جائے. تو اس کے جو دانش اسکول ماڈل ہے جس وقت ورلڈ ریناؤنڈ ماڈل ہے ان پنجاب جس کے اندر آرفنس کو اور سرٹن پاورٹی لائن سے بلو جو طبقہ ہے اس کو جو انرول کرتے ہیں وتھ فل انسینٹیو لائک وی گیو اکنامک بینیفٹ ٹو دی پیرنٹس جو کہ اپرچونیٹی کاسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اس کے بعد جو فی ہے فری وہ بچوں کو پورا پڑھائی فری ہے, ان کے فوڈ ان کے کپڑے ان کی ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف بائی دا اسٹیٹ بائی دا گورنمنٹ. تو وہ اس طرح کا جو ماڈل ہے اور وہاں اس میں سے ایسے ایسے بچے نکلے ہیں جن کو انٹرنیشنل یونیورسٹی ابراڈ میں اسکالرشپ ملی ہیں, مطلب دے آر برلینٹ. ایسے ماڈل جو ہیں ان کا ان کو ہم پرائیورٹی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ایکسپینڈ کیا جائے ان آلموسٹ آل دا ڈسٹرکٹس آف دا آف پنجاب ایریا. اور فیڈرل لیول کے اوپر جو سب سے زیادہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہ کہ جو مانیٹرنگ آف دا ٹیچرز لائک گو اسکول جس طرح ایگزٹ کرتے ہیں آپ سب ہمارا سب کا پتہ ہے سب کو پرابلم ہے, تو اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹ ریشو پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریشو پر اسکول کیا ہے اس قسم کے وتھ انٹرنیشنل ڈونرز اینڈ ایکسپرٹ ہمارا جو پروگرام اس وقت لانچ ہوا ہے. پھر کریکولم ریویژن جو فیڈرل منسٹری ہے اس وقت ایجوکیشن کی ہائر ایجوکیشن کی اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ کی وہ اس وقت اس کو پرائرٹائز کری کہ کریکولم کو کس طرح ریوائز کیا جائے کہ وہ ایٹ پار آئے وتھ دا پرائیویٹ اسکول کریکولم. تو آلموسٹ ختم
اوکے مریم صاحبہ, یہ تو آپ نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان میں اس میں خامیاں موجود ہے, لیکن جو نقصان تعلیم کے شعبے کو فاٹا کے اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوا. فاٹا میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارے ساتھ کالرز تھے وہ کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں, تو وہاں پہ ریکنسٹرکشن.
سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ضروری یہ سمجھنا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن اس سے پہلے بھی شاید
وہ صوبوں کو ڈیوالو ہوا ہے لیکن فاٹا تو آپ لوگوں کے فیڈرل کے نیچے وہ آتا ہے.
میں اس پہ آ رہی ہوں جی. جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کانفلکٹ ڈریون ایریاز ہیں جو آپ کی ملینیم ڈیولپمنٹ گولس کے ٹارگیٹس ہیں ایجوکیشن کے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے وہ اسپیسیفکلی یہ بتاتے ہیں کہ فاٹا کے اندر جو انڈیکیٹر ہے اس نے بہت ڈراپ کیا ہے if you compare it to the others. اب فاٹا کا ایک اپنا کلچرل فاٹا کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اٹ از ناٹ کہ فاٹا میں جو ہو رہا ہے دیٹس دی مائنڈ سیٹ اور لیک آف پالیسی ایٹ دی فیڈرل لیول, بیکاز فاٹا ہیز اٹس اون ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان دیٹ ایریا اور وہاں کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ اب آپ دیکھیں دے ڈونٹ لیٹ دی ویمن گو.
اوکے, اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی یہ جو تاثر دنیا کو دیا جاتا ہے یا شاید کسی حد تک صحیح بھی ہو کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں ان میں تعلیم کا شاید شوق نہیں ہے, اپنے بچوں کو وہ اسکول بھیجتے نہیں ہے, ان کا جو کلچر ہے وہ ایک طرح سے اس میں ہرڈل کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے, کہاں تک اس میں صداقت ہے؟
میرے خیال میں یہ مریم صاحبہ نے بات کی ہے لیکن انہوں نے بھی وہی کچھ پڑھا ہوگا جو وہیں کے اخبارات میں وہیں کی میڈیا پہ پاکستانی میڈیا میں جو کچھ ان کو دکھایا جاتا ہے جن کو بتایا جاتا ہے, تو میں اس کو وہ نہیں سمجھتا, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ شی از رانگ, لیکن چونکہ پاکستانی میڈیا میں اس طرح کی ایک پروجیکشن ہوئی ہے فاٹا کے لوگ فاٹا کے اگر لوگوں کی بات کریں تو میں ایک مثال ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. اس وقت اسکواش کی ایک چیمپئن ہے ماریا تورپیکائے اینڈ شی از فرام وزیرستان, تو اگر ایسا ہے تو ماریا اس اور جب ماریا نے حوصلہ کیا اس نے یہ تمام جو ٹیبوز ہیں ان کو توڑا تو آج وہ ایک ورلڈ سٹیج پہ ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں جی. دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کے لوگ ان کے کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جو پختونخوا میں نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا کلچر نہیں ہے جو انسانی نہیں ہے, یہ علاقے جو ہیں یہ پاکستان سٹیٹ سے لے پہلے انگریز دور سے ان کو ایک پالیسی کے تحت اسی طرح رکھا گیا, افغانستان کو افغانستان کے تھرو اس وقت کے سوویت یونین کو افغانستان بفر بنا رہا اور پھر افغانستان یعنی ہاسٹائل افغانستان اور برٹش انڈیا ان کو الگ رکھنے کے لیے فاٹا ایک بفر بنایا گیا اور پاکستان نے بدقسمتی سے وہی پالیسی اپنائی رکھی, وہیں پہ جس طرح ملک اب انگریز دور میں کچھ لوگوں کو مراعات دے کے یا معجب دے کے پاکستان نے بھی وہی کیا, اور اس کا نتیجہ اب یہ
ہو رہا ہے,
یہی نتیجہ ہوا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے, پوری دنیا کے ساتھ مل کے افغانستان میں وہ جنگ لڑی, اور فاٹا کو اس کے لیے وہ ریزروائر بھی بنا رہا, وہ ٹریننگ کیمپس بھی وہیں بنے رہے, اور اسلحے کا کے ڈپوز بھی وہیں. تو اس کا اثر کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا, اس لیے کہ اس کا فاٹا کے لوگوں کو نہ مین اسٹریم میں شامل کیا گیا, نہ ان کو ترقی دی گئی. کوئی کارخانہ نہیں ہے وہیں پہ, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, کوئی کالج نہیں ہے, یعنی میڈیکل کالج, کوئی پروفیشنل کالج. تو جب تک حکومت یہ نہیں دے گی, ان لوگوں کو اون نہیں کرتی نا, تو یہ جو چیز ہے, یہ جو بات ہے, کوئی کہہ دے کہ فاٹا کے اپنے لوگ یا اپنا کلچر ہے, کوئی الگ نہیں ہے, دیٹ دا سیم پیپل, لیکن ان کو ٹریٹ بہت غلط کیا گیا.
اوکے, مریم صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ اوکے, ان کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. یہ جو ملالہ نے بات کی ہے کہ بندوق نہیں کتاب کی, بیروز صاحب اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے پینلسٹ میں سے, تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی. تو سوال یہ ہے کہ کیا کتاب سے جو محبت ہے وہ ہتھیار سے محبت کی جگہ لے سکتی ہے؟
میرے خیال میں دیکھیے, دنیا میں اگر دیکھیں تو جو لوگ عدم تشدد کے راستے پہ نکلے ہیں انہوں نے نام پیدا کیا ہے, نیلسن منڈیلا, مارٹن لوتھر کنگ, گاندھی جی, باچا خان, یہ ایسے نام ہے, اور اب ملالہ, یہ ایسے نام ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بندوق کے مقابلے میں قلم کو, کتاب کو, تشدد کے مقابلے میں عدم تشدد کو, انہوں نے ایک مشن لیا, انہوں نے اس ایک عقیدہ بنایا. اور آپ دیکھیں
لیکن کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو قلم ہے اسے لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں اس سے دہشت گردی بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی. اگر پاکستانی ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1980s میں جو پالیسیاں بنائی گئی اور جو انہیں سکھایا گیا, جیسے فاٹا میں یہ بڑا عام تھا کہ بے سے بندوق ہے, تو
اس کا دیکھیں, اب یہی کہہ رہا ہوں کہ عدم تشدد اور تشدد کے فلسفے کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے, تو یہی تشدد والا فلسفہ تھا جو ضیاء الحق کے دور میں فاٹا میں, تمام افغانستان میں, یہی امریکہ میں, یہ جو نبراسکا کی ایک یونیورسٹی ہے وہیں پہ یہ کتابیں چھپتی تھی, اور وہاں پہ جا کے میتھس کے جو کوشچنس تھے, میں نے خود وہ کتابیں پڑھی ہیں, میں نے دیکھی ہیں کہ 2 + 2 = 4 رشین سولجرز, 3 + 2 = کیا کہتے ہیں, 5 کلاشنکوف, جتنے شہید اتنے, تو یہ ایک مینٹلٹی انہوں نے بنا دی. اور تعلیم کو بچوں کو دیکھیے, اب بچوں کو انڈاکٹرنیٹ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ تو تعلیم کو, تو انہوں نے ضیاء الحق دور میں, ضیاء الحق نے اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے, جو مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ تھی اس وقت جب افغانستان کے جہاد کو یہ جہاد کہتے تھے, اور اس کے مقابلے جو سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کو ایک فساد کہا تھا,
اور غدار قرار دیا گیا,
اور انہوں نے کہا کہ آج آپ جو کچھ وہیں پہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان
میں. مریم صاحبہ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. مریم صاحبہ, اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں جس سے تعلیم کے شعبے کو جو نقصان پہنچا ہے, خاص کر فاٹ اور خیبر پختونخوا میں, تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مورل کریج جو ہے. مریم صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ مریم صاحبہ آپ مریم صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ میرے خیال میں کسی اور سے بات کر رہی ہیں اس وقت, آپ لائن پہ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
ہیلو
جی مریم صاحبہ, آپ کی آواز ابھی آئی ہے. آپ سے جی یہ میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں ماضی میں, جس طرح ایک نالج جو ہے اس کو کرپٹ کر کے پیش کیا گیا, اور خاص طور پر پاک افغان بارڈر پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے, کیا ان پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
دیکھیے اس میں تو بہت کلیئر ہوں جی, ہماری گورنمنٹ بھی بہت کلیئر ہے,
کہ جو ماضی میں ہو گیا وی ہیو ٹو موو آن فرام دیٹ. ٹھیک ہے نا, وی کین ناٹ بی اسٹک ان آر پاسٹ. اور ہم نے آگے جانا ہے, اور ہم نے آگے جا کے ایسے کانفلکٹ ڈریون ایریاز کے لیے کیا ہماری پالیسیز ہیں, پرائیورٹیز ایجوکیشن, بیکاز ٹیررزم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو فروغ دینے کی کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں, ان کے لیے ایکٹیویٹیز اور نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی یو نو ایک وسیلہ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو وہاں یونیورسٹی کا قیام ہے, مجھے نہیں پتا کہ جو فاٹا کے سینئر صحافی تھے انہوں نے کیا بولا, بیکاز لائن بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. تو ہماری سب سے بڑی وہاں ایسے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو وہاں کے لوگوں کو موبلائز کرے, بیکاز فاٹا میں چیزیں بہت سے گراس روٹ لیول سے موبلائزیشن کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلنا ہے, دی ایٹیٹیوڈ کو کیسے بدلنا ہے ٹوورڈ دیز تھنگس. تو ان چیزوں کے لیے اٹ از ناٹ جسٹ کہ وہاں اسکول کی بلڈنگ بنا دیں, کہ یونیورسٹی کی بلڈنگ بنا دیں, کیونکہ بہت سے لوگ فاٹا کے ہیں. میں ابھی سیکرٹریٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہائرنگ ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں ریکروٹ کیے, اتنے برلینٹ لوگ ہیں, یو نو دے اتنے زیادہ لوگ ہیں,
ٹیلنٹ ہے کافی جی.
اور ہاں جی, تو ان کو ایسی اپرچونیٹیز دیں جو کہ وہ وہاں سے دے نیڈ ٹو کم آؤٹ. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ناردرن ایریاز ہوتے ہیں آف دا کنٹری, دے گو ٹو دا ساؤتھ اور دا سینٹر فار جابس اینڈ فار ٹو اسٹڈی. تو ایسی اپرچونیٹیز ان کو دی جائیں کہ جو کہ ان کے لیے ایسے مواقع, ان کو اسکالرشپ دی جائیں فار دا یونیورسٹیز ان ادر پارٹس آف دا کنٹری. اگر وہاں ایک دم فوراً نہیں مل سکتی تو یہی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی پرائیورٹی بھی ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اوکے. اور چونکہ ٹائم کم ہے, آپ سے یہ ملالہ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف سے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملالہ یوسفزئی کو حکومتی سطح پر اور پاکستانی میڈیا میں وہ پروجیکشن نہیں ملی جو ملالہ کا حق ہے. ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے؟ کیا حکومتی سطح پر ایک پراپر وے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت ان کو ریکگنائز کرے گی؟
جی, ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور ہم ریکگنائز کرتے ہیں, اور ان کی ہمارے یہاں اسکولز میں, پبلک اسکولز میں ملالہ ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی بہت بڑی قربانی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر ان کے درمیان میں کس طرح کی بات ہوئی ہے, اور اب وہ پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو جو بھی ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں ہوگی. اور یہ کہہ دینا کہ ہاں ان کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا, آئی تھنک یہ انفیئر ہوگا کہنا. ہر گورنمنٹ پاکستان کا, ہر شہری, ہر آدمی جو باشعور ہے, وہ اسی ان کی قربانی کو اکنالج کرتا ہے. مطلب اب وہ کس طرح کرتا ہے, اس کا طریقہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی بالکل ان کو اکنالج کرتی ہے, اور اس طرح کی آئی تھنک کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے.
جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مریم اورنگزیب صاحبہ. اور بیروز صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ سم اپ کیجیے گا اس شو کو, کہ ملالہ کی جو آواز ہے, اگین ان کا جو اسٹرگل ہے, وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے, اس کا امپیکٹ خاص طور پر پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہاں تک نظر آتا ہے وہ؟
میں زیادہ طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جب تک اس کو اون نہیں کرے گی تو ملالہ ایک سیلیبریٹی تو ضرور ہے پاکستانیوں کے لیے, اور پاکستان کے
لیکن لوگ سٹیٹ نے تو اون کیا. وزیراعظم نواز شریف صاحب نے انہیں پرائیڈ آف پاکستان, مجھے یاد
وہ کیا ہے, وہ کچھ ایسے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کہ حکومت ان سے ذاتی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کرتے ہیں, لیکن عمل میں یہ کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ملالہ کے نام سے یونیورسٹیز ہونی چاہیے, ملالہ کے نام سے ایجوکیشن کے فیلڈ میں, فاٹا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں. اس ملاقات میں ملالہ نے بلوچستان کے جو پسماندہ علاقہ ہیں, پختونخوا ہے اور فاٹا ہے, خصوصی طور پر ان پسماندگی اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے پرائم منسٹر سے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا کہ سٹیٹ اون کرتی تو اب تک ملالہ صرف خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو ریوارڈ دینا, اس کے بجائے عملی میدان میں کچھ کرتے.
ٹھیک جی, بے حد شکریہ بیروز خان صاحب آپ کا, اور باقی تمام مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کے راؤنڈ ٹیبل کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا. اس پروگرام کی پروڈیوسر تھیں عریشہ خان اور نیلوفر مغل, اور انجینئر اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی واشنگٹن اسٹوڈیوز سے نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔